السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، برادران الإسلام، رجب کے مہینے میں ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جو اسلام کی تاریخ کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا عجیب ترین واقعہ تھا، اور آپ کی حیات طیبہ کا ایک موڑ بھی تھا، وہ ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا. وہ اس لیے کہ جس طرح کے حالات سے اور جس طرح کے واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے مکہ مکرمہ میں، ان کی حد ہو گئی تھی. یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی لمٹ کو پہنچ گئے تھے ظاہری اعتبار سے. آپ کو تکلیف دیے جانا، آپ کو ستایا جانا، آپ کی بات کو نہیں ماننا، آپ کے ساتھ بائیکاٹ کرنا، آپ کے ماننے والوں کو اذیتیں پہنچانا، یہ اتنے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک معراج کو پہنچ چکی تھی چیز، اپنے حد کو پہنچ گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ معراج کا واقعہ وہ طائف کے واقعے کے بعد پیش آیا ہے، اور طائف کے واقعے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی کا سب سے سخت ترین دن وہ تھا جب میں نے اپنے آپ کو طائف والوں پر پیش کیا تھا، اور وہاں ان لوگوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کو اپنی حیات طیبہ میں سب سے سخت ترین دن کون سا یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس وقت میں نے اپنے آپ کو عبد یالیل پر طائف میں پیش کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ تم ایمان لے آؤ، اور اگر ایمان نہیں لاتے تو مجھے ایمان کی محنت کرنے دو، تم میرا سپورٹ کرو، کیونکہ وہاں سسٹم کچھ ایسا تھا کہ بغیر سپورٹنگ کے کچھ کام نہیں ہو سکتا تھا. دو تین نوابوں پر، طائف کے اندر نواب رہا کرتے تھے، دو تین نوابوں سے آپ نے یہ بات کی تھی، عرب کے نواب بڑے شیوخ، ان تینوں نے بڑی بدتمیزی کی، خاص طور پر دونوں نے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر دیا، بلکہ وہاں کے غنڈوں کو اور گینگسٹروں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. اب وہ حضور کے پیچھے سیٹیاں بھی بجا رہے ہیں، وہ حضور کو پتھر بھی مار رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ ایک آدھ مرتبہ مار کے آگے تک کر دیا، نہیں، پیچھا کرتے رہے، یہاں تک کہ لہو لہان کر دیا آپ کو، خون سے آپ کی جوتیاں مبارک بھر گئیں اور آپ کی ایڑیوں سے آپ کی جوتیاں چمٹ گئیں آپ کے ہی خون سے. کہاں کہاں مار لگے کچھ بولنا مشکل ہے، اتنے زیادہ پتھر مارے گئے، حتیٰ کہ حضور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے. حضرت کے ساتھ خادم تھے، ان خادم نے آپ کو اٹھا کر انگور کے باغ میں پہنچایا، وہاں پر آپ کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈالا، آپ کو تھوڑا سا ہوش آیا، آپ نے وہاں پانی پیا، انگور کھائے، پھر اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی تھی، اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا اللہ اب میں شکایت کرتا ہوں، مگر شکایت اس بات کی کرتا ہوں کہ میری قوت کمزور ہے، میں کمزور ہوں، میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، اور شکایت اس بات کی کرتا ہوں کہ میں شاید تدبیر صحیح نہیں کر سکا جیسے کرنا چاہیے. نبی کی فہم جو ہے وہ پوری دنیا کی فہم سے بڑی ہوتی ہے، عام نبی کی فہم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فہم تھی، جو حکمت تھی، جو علم تھا، دوسرے انسانوں کو اس کی فہم بھی نہیں ہو سکتی کہ ان کو کتنا تھا. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نبی کے مقام کو پہنچنے کے، نبی کے مقام کو سمجھنے کے لیے نبوت کا فہم چاہیے، غیر نبی اس مقام کو نہیں سمجھ سکتا. صحیح معنی میں تو امام الانبیاء کے مقام کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جو آپ کے پاس حکمت، جو آپ کے پاس علم، جو تدبر، جو فہم تھا، مگر آپ میں توازو ایسی تھی اور اپنے اوپر نظر کرنے کی عادت کسی کمی کے اندر ایسی بات تھی کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ قلت حیلتی، میں شاید جیسے وہ بات بولنی چاہیے تھی، جو تدبیر میں کرنا چاہیے تھا شاید میں نے نہیں کیا، اس کی میں آپ سے شکایت کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی کہ وہ ہوانی علی الناس، اور لوگوں میں ذلیل ہو جانے کی بھی شکایت کرتا ہوں کہ اب کچھ نہیں رہا میں لوگوں میں، اتنا آپ کو فیل ہوا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوانی علی الناس آپ نے فرمایا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ کے اوپر ایک کیفیت آ گئی. ایک ہوتا نا دعا کرنے کا ایک مومنٹ ہوتا ہے، ایک موڈ ہوتا ہے خاص، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر جذبات میں آ گئے. اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ الا من تکیلو، نے آپ نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، الا من تکیلو، نے آپ نے مجھے کن کن کیسے لوگوں کے حوالے کر دیا آپ نے مجھے، کیونکہ یہ تو سب معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جا رہا ہے اور جو وہ لوگ کر رہے ہیں اللہ پاک کو معلوم ہے اور علم الہی میں سب کچھ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے. تو الا من تکیلو، نے آپ نے کسے مجھے حوالے کر دیا، الا عدوین یا تحجمنی ام الا قریب ملکتہ امری، ایسے دشمنوں کے حوالے کر دیا جو مجھے بالکل بھی سر زری پرواہ نہیں کر رہے، ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا کہ سب کچھ ان کا ہی چل رہا ہے، میرے تو کوئی مان ہی نہیں رہا. پھر اس کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا عبدیت میں کامل تھے، اللہ پاک کی بندگی میں، معرفت میں، فرمایا الا تکن ساخطا علی فلا ابالی، اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو خیر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. الا تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی، بقیہ یہ بات ہے، درخواست ہے کہ اگر آپ اس حالت کے مقابلے میں عافیت والی حالت مجھے دے دیں تو یہ میرے لیے زیادہ گنجائش کی ہے. تقدیر پر راضی رہے بغیر چارہ نہیں، تفویض کے بغیر چارہ نہیں، جس حالت میں آپ رکھے ہیں اس میں رہے بغیر چارہ نہیں. اگر اس حالت میں آپ نے مجھے رکھا ہے اور اس پہ آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، لیکن شاید دوسری حالت میرے لیے زیادہ وسعت کی ہے، زیادہ سہولت کی ہے. یہ آپ نے فرمایا غیر ان عافیتک اوسع لی. بس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، پہاڑوں کے فرشتے بولے گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے اور یہ پہاڑوں کے فرشتے کو میرے ساتھ بھیجا ہے، اور آج یہ فرشتہ آپ کے تحویل میں، آپ کے یہ موکل ہے جو آپ کے خدمت میں دیا جا رہا ہے، موکل الجبال کو آپ کے سپرد کر دیا گیا اور آپ کو مسخر کر دے دیا گیا کہ یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، جن چیزوں کے اوپر جو فرشتہ مقرر ہے اس کو موکل کہتے ہیں. تو موکل الجبال کو آپ کے دے دیا گیا کہ یہ ہے، اگر آپ کہیں تو پہاڑوں کو یہ ملا دے گا اور جنہوں نے ستایا ہے ان کی اس وقت پسائی ہو جائے گی، ان کو بالکل گرینڈ کر دیا جائے گا. اس میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت اللہ عالمین تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ نہیں ایسا نہ ہو، اس واسطے کہ وہ تو ایسی صورت حال تھی کہ ہو جانے ہی والا تھا بس وہ. پھر آپ نے دعا فرمائی کہ نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو نہ لائیں، امید ہے کہ ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لانے والا ہوگا. غرض یہ ہے کہ جیسے یہ واقعہ پیش آیا تو یہاں پر حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک بڑی عجیب انداز میں کتاب لکھی، چھوٹی سی کتاب ہے مگر بہت ہی پیارا اسلوب ہے. حضور کی ذات مبارک پر جو لکھا گیا ہے اس کے اتنے رنگ ہیں، اس کے اتنے ٹائپس ہیں، اتنے شیون ہیں اس کے کہ بیان سے باہر ہے. جس بزرگ کو آپ دیکھیے اس کے لکھنے کا انداز حضور کی سیرت پر الگ ہے بالکل. چھوٹی سی کتاب ہے النبی الخاتم، اگر موقع ہو تو آپ پڑھیے، بڑی پیاری ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ستاتے، دباتے دباتے، پیستے پیستے، تکلیف پہنچاتے پہنچاتے حد ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ پاک نے فوراً رخ بدل دیا حالات کا. اور یہاں سے جیسی شروعات ہوئی موکل الجبال کی تسخیر کی، جنات کے ایمان لانے کا واقعہ پیش آیا. اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ہم ایک دوسری قوم کو آپ کے مسخر کرتے ہیں، انسان تو انسان ہے، جنات ایمان، اسی راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات ایمان لائے ہیں. قالوا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی قرآت کر رہے تھے فجر کی نماز میں، وہ جنات گھوم رہے تھے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ یہاں کچھ آواز آ رہی ہے اور اس تلاش میں گھوم رہے تھے کہ آسمانوں پہ جانے سے روکا کیوں گیا ہے, اس کی انکوائری کرنا تھا ان کو. تو دیکھا تو یہاں پہ کھڑے ہو گئے کیونکہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے, پیچھے کھڑے ہو گئے, قرآن پاک انہوں نے سنا, سمجھتے تھے وہ. وہاں کے جنات کی زبان بھی, وہ جنات کی زبان بھی الگ الگ ہوتی ہے, جیسے اپنی الگ الگ ہوتی ہے ان کی بھی الگ الگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں مسجد نور میں ایک افرو امریکن پر جن آ گیا تھا, وہ اردو میں بات کر رہا تھا, بلیک امریکن اور اردو میں بات کرے, آپ بولو کتنی عجیب بات ہے. اسے ہم نے پوچھا کہ بھائی تو ہے کہاں کا, تو کہنے کا میں بھوپال کا ہوں. یہ لو بولے آیا کیسا, تو بولے وہ اجتماع میں گیا تھا وہاں سے میں چڑھ گیا تھا. غرض یہ ہے کہ ان کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے, عربی زبان وہ سمجھتے تھے. بس قرآن پاک جو سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو متاثر ہو گئے اور ایمان لے آئے, وہ خود مسلمان ہو گئے اور مبلغ بن گئے, جا کے انہوں نے دعوت دینی شروع کر دی. قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي, تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے بس, اور ابھی اس کے چند مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے حبیب کو آزمانوں پہ لے آؤ. معراج کا واقعہ اسی وقت پیش آیا ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ یہاں سے ایک دم دوسری ترتیب شروع ہو گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کو اور آپ کی عظمت کو اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہونے کو اور آپ کے سارے کائنات کے مسخر کیے, آپ کے لیے ساری کائنات کے مسخر کیے جانے کو, اور مشرق و مغرب اور شمال جنوب اور بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں آپ کے حوالے کیے جانے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے ظاہر کیے جانے کو بتانے کے لیے یہ معراج کا معجزہ پیش آیا. یہی وجہ ہے کہ معراج کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا, کیونکہ بیت المقدس اس وقت تک یہودیوں کی تولیت میں تھا. اور بیت المقدس کی ایک شان ہے, کچھ اس کے سیکرٹ ہیں. مرکزیں دو مرکز ہیں خاص روحانی لین کے, ایک بیت اللہ ہے ایک بیت المقدس ہے. بیت اللہ مرکز امن ہے, مرکز عبادت ہے, مرکز اخلاق ہے اپنی روحانیت کے اعتبار سے, اور بیت المقدس مرکز شان ہے, مرکز شوکت ہے اور مرکز قوت ہے. اور دونوں جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی ہے. وہ کیا ہے اس کی تفصیلات حضرت قاری طیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے, اس میں بہت موجود ہے اگر کسی کا ذوق ہو تو. مقامات مقدسہ اس کتاب کا نام ہے. ایک نظام کچھ اس طرح کا ہے اللہ پاک کا کہ اگر یہ دو کسی کے تولیت میں ہوں گے تو مذہب اور قوت دونوں اس کے پاس ہوں گے, اور کوئی ایک چیز ہوگی تو ایک پر کنٹرول رہے گا. دیکھا یہی گیا ہے تاریخ میں سرکار دو عالم, اور یہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے بتا دیا تھا کہ جب تمہاری صلاحیت نہیں رہے گی تو ہم یہ تم سے لے لیں گے. بیت المقدس کی گویا تولیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کرنے کے لیے ایک میننگ کے اعتبار سے, یہ ایک ایسی بات ہے جس کے اندر تھوڑا سا تصوف کا رنگ ہے. آپ کہنے لگے کہ یہ حدیث میں کہاں بتاؤ وہ کہاں بتاؤ تو ذرا دوسری بات ہو جائے گی. اس کے اندر ایک روحانیت ہے اور اس کے اندر اور حدیثیں بھی موجود ہیں اس کی, یہ بات نہیں ہے کہ یہ ایک الگ سی بات ہے, ذرا دیپ کی باتیں ہیں بس. حدیثوں سے تعلق اس کا بنتا ہے لیکن ایک خاص معنی میں بنتا ہے, آیتوں سے بنتا ہے لیکن ایک خاص مناسبت سے بنتا ہے. تو ہوا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بیت اللہ سے بیت المقدس لے جانے کے اندر یہ معنی بھی رکھے ہوئے تھے کہ جیسے بیت اللہ مرکز اسلام اور مرکز امن و عبادت ہونے کی حیثیت سے آپ کو حوالے کیا گیا اور قبلہ آپ کا بنایا گیا اور آپ اس کی تولیت آپ کے یہاں ہوگی, ایسے ہی بیت المقدس کی تولیت بھی آپ کے یہاں ہوگی. چنانچہ اس کے بعد ہی پھر اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا کہ وہاں سے یہ چیز مسلمانوں کے پاس آ گئی, اور جب تک رہی مسلمانوں کا کنٹرول بھی رہا پوری دنیا کے اوپر, اور جب یہ چیز نکلی تو مسلمانوں کا کنٹرول بھی چھوٹنا شروع ہو گیا دنیا کے اوپر سے. یہ کیا مقدرات ہیں اور کیا سیکرٹ ہیں وہ تو اللہ پاک ہی کو معلوم ہے, لیکن یہ بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بتانے کے لیے کہ اب چاہے بیت المقدس ہو, چاہے بیت اللہ ہو, چاہے زمین ہو, چاہے آسمان ہو, آسمانوں کی وسعتیں ہوں, افلاک کی وسعتیں ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ساری چیزیں مسخر کر دی گئی ہیں. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں, عالم اقبال گردوں, یہ عالم بشریت کی زد میں ہے. آسمانوں کی وسعتیں کچھ نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے سامنے, آپ کی شان کے سامنے. اور خاص الخاص بات یہ ہے کہ آپ اس فزیکلی باڈی کے ساتھ جا کر آئے آسمانوں میں, اور یہی معجزہ بھی ہے. اگر آپ کا خواب ہوتا, آپ فرماتے میں روحانی اعتبار سے سفر کر کے آیا, میں خواب میں گیا تھا, کسی کو تعجب بھی نہیں ہوتا, کوئی انکار بھی نہیں کرتا کہ بھائی خواب میں تو آدمی جو چاہے دیکھ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا صبح میں کہ میں گیا تھا معراج میں اور ایسے ایسے واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تو مشرکین مکہ کو تعجب ہوا اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہمارا کام بن جائے گا اور جو حضور کے خلاف ہم لوگوں کو برنگیختہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ حضور سے پھر توڑنا لوگوں کو آسان ہو جائے گا کہ سمجھ میں آتی ہے بات, یہ پاسبل ہے, یہ چیز عقل مانتی ہے کہ اتنی تھوڑے سے وقت کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیت المقدس بھی گیا تھا, پھر وہاں انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھی, پھر وہاں سے آسمانوں پہ بھی گیا تھا, یہ ہو سکتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل پہنچ گیا اور کہنے لگے پتا ہے کہ تمہارے صاحب کیا بول رہے ہیں, صاحب کہا کرتا تھا, تمہارے صاحب کیا بول رہے ہیں؟ کہنے لگے کیا بول رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا تھا. تو حضرت صدیق اکبر نے صرف ایک بات فرمائی, یہ تم کہہ رہے ہیں یا وہ فرما رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں وہ فرما رہا ہے تبھی تو میں کہہ رہا ہوں. کہنے لگے پھر اس میں شک کیا ہے؟ پھر اس میں شک کی کیا بات ہے؟ یہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اگر ساتوں آسمانوں سے فرشتہ دن میں 500 مرتبہ ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو جب خادم کا یہ حال ہے تو مخدوم کو اگر سفر کرا دیا گیا اور سیر کرا دی گئی تو اس میں تعجب کس بات کا ہے؟ اس نے کہا کہ اتنے پکے لوگ ہیں کہ ان کو توڑانا مشکل ہے. اصل میں ایمان کی مضبوطی ہوتی جب ہے جب آدمی اپنے ایمان میں اتنا پکا ہو کہ اس کو توڑا نہ جا سکے, اپنے مقصد کے لیے اس کو یوز نہ کیا جا سکے. اور یہی مسلمانوں کا اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے اور سب سے بڑا ہیڈک ہے اور سب سے بڑا داغ ہے امت مسلمہ کا, کہ ایک مسلمان کو توڑ کے مسلمانوں کے خلاف آپ جو چاہے کر لیجیے. اس ایمان کی مضبوطی یہ ہوتی ہے کہ ایمان آدمی کا ٹوٹے نہیں, ایمان سے توڑا نہ جا سکے کسی آدمی, ایمان کو خریدا نہ جا سکے. پھر سارے مشرکین جمع ہو گئے حضور کی اطراف, یعنی ایک بڑی تعداد ان کی. کہنے لگے اچھا بیت المقدس گئے تھے آپ, بتا رہے نا, بتاؤ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں, اسی کتنے کمانے ہیں, یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دھیان میں ایسی چیز نہیں تھی کہ میں ایک ایک چیز ذہن میں رکھتا. مجھے بہت اس وقت ایک قسم کی حیرانی ہوئی کہ اگر ان کا جواب نہیں دوں گا تو بولیں گے ویسے ہی بول رہے ہیں, اور جواب دوں تو کیسے دوں اس واسطے کہ میرے دھیان میں تو گیا اندر اور وہاں دوسری چیزوں سے فرصت نہیں تھی. مطلب آپ تشریف لے گئے اندر تو وہاں انبیاء کرام موجود تھے سارے, آدم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی, سب سے تعارف ہوا. تو یہ اہم کام میں جب ہوتا ہے آدمی تو ظاہر ہے کہ اس کی طرف دھیان نہیں رہتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی دیکھے نہیں تھے بیت المقدس کو, کبھی گئے نہیں تھے آپ بیت المقدس اس سے پہلے. اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بارہ الہ یہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے آنکھوں کے سامنے کر دیا, اور فرمایا کہ دیکھتے جاؤ بولتے جاؤ کیا پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کتنے ستون ہیں تو حضور نے فرمایا اتنے ہیں. انہوں نے کہا کہ کتنے کمان ہیں تو حضور نے فرمایا اتنے ہیں. یہ دروازہ کدھر ہے تو فرمایا یہ دروازہ ادھر ہے ایسا ہے, وہ پتھر کدھر ہے تو کہیں گے یہ پتھر ایسا ہے. ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. تب ان کو چارہ نہیں رہا کہ بغیر یہ کہیں خاموش ہو جانے کے بغیر چارہ نہیں رہا. مانتے تو کیا تھے, جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتا, آپ کچھ بھی اس کے ساتھ میں کریں. لیکن یہ ہے کہ خاموش ہو جانا پڑا, اس لیے کہ جو لوگ دیکھ کر آئے تھے انہوں نے تصدیق کی بات صحیح کہہ رہے. پھر آپ نے راستے کے واقعات بھی بتائے, راستے میں فلاں قافلہ مجھے ملا اور فلاں قافلے کے فلاں اونٹ پہ پانی تھا اور فلاں اونٹ کا پانی جو ہے فلاں نے استعمال کر لیا. آپ آنے کے بعد میں اس سے پوچھ لو, وہ قافلہ آیا کہنے لگے صاحب تمہارا اونٹ کھو گیا تھا, کہنے لگے ہاں, اس کا پانی چلا گیا تھا, کہنے لگے ہاں. آپ نے بتایا ایسی نشانیاں پھر آپ نے بتائیں جس سے ان کو یقین آ جائے کہ یعنی اس معجزے پر پھر معجزے ہوئے, تاکہ اس معجزے کو لوگوں کے نزدیک قابل قبول کر دیا جائے کہ ہاں یہ پاسبل ہے, امپاسبل نہیں ہے. اللہ پاک نے پھر آسمانوں کی سیر کرائی, آسمان اول پر, آسمان دوم پر, سوم پر, چہارم پر, پنجم پر, چھٹے آسمان پر, ساتویں آسمان پر آپ گئے, سدرۃ المنتہا پر آپ گئے, منتہا کے پاس. سدرۃ المنتہا کے پاس جو چیز آ گئی تھی اور اس کو جس چیز نے ڈھانک لیا تھا, قرآن میں ہے کہ اذ یغشى السدرۃ ما یغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. سدرا کو ڈھانک لیا تھا اس چیز نے جس نے ڈھانک لیا تھا, کیونکہ بتایا نہیں جا سکتا کہ وہ کیا صورت تھی اس کی. کائنات کے ختم پہ ایک بہت بڑا درخت ہے اللہ کی قدرت کا, اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. اس کو کسی چیز نے کور کر لیا تھا. قرآن پاک کہتا ہے کہ جس چیز نے کور کیا تھا اس نے کیا تھا, وہ تم کو نہیں معلوم ہے کہ ہم نہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کیا تھا. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو دیکھا صحیح دیکھا, ما زاغ البصر وما طغى, جہاں دکھانا تھا وہاں دیکھا، جو دکھانا تھا وہ دیکھا، ایسا نہیں ہوا کہ وہاں کے عجائبات اور سرپرائز ہونے کی وجہ سے بتایا کچھ اور دیکھا کچھ، آپ نے دیکھا کچھ اور دکھا کچھ، ایسا نہیں ہے. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبرى، تحقیق کے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، بڑی سے بڑی 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 نشانیاں اللہ پاک نے اپنی قدرت کے عجائبات دکھائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ پاک کی عادت شریفہ ہے کہ جب اس دنیا کے اندر آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یہ حصہ بنایا گیا کہ محنت اٹھاؤ گے، تکلیفیں برداشت کرو گے اللہ کے لیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری صورت شروع فرما دیتے ہیں، انما مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ میں پھر آسانیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. جتنا دبائے گے کسی کو اللہ پاک اس کو اتنا اٹھا دیتا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک بھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا آگے دباؤ گے. یہ اسلام کا نظام، اس کا ایک مزاج ہے، اگر اس کو جتنا پامال کیا جائے گا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، خدا ان کے دلوں میں اسلام ڈال دے گا اور پھر انہیں کو اسلام کا علمبردار بنا کے کھڑا کر دے گا. اور ہر آدمی کے لیے بھی اس میں سبق پایا جاتا ہے کہ حالات میں ایسا تقلب ہوا کرتا ہے، تبدیلی آیا کرتی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کی محبوبیت کے معجزے اور نبیوں کو بہت ملے ہیں، لیکن معجزے کی یہ نوعیت حضور کے ساتھ بہت ہی اسپیشل ہے. دوسرے معجزات کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی شان بڑی عجیب ہے، اس کی کیفیت بڑی عجیب ہے کہ آپ اپنی اس باڈی، اس جسم مبارک کے ساتھ میں آسمانوں کی سفر کے، اور آپ اللہ پاک کے قریب ہوئے، اللہ پاک کا دیدار بھی ہوا. راجح قول یہی ہے کہ اس موقع پر اللہ پاک کا دیدار بھی، حضرت ابن عباس کا قول یہی ہے کہ دیدار بھی ہوا، اور پھر آپ نے جنت اور اس کی تفصیلات کو ملاحظہ فرمائی، جہنم اور اس کی تفصیلات ملاحظہ فرمائی، جو چیزیں آپ کو وحی کے ذریعے سے بتائی گئی تھیں ان سب چیزوں کا آپ نے مشاہدہ فرمایا. پہلے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتائی گئی ڈیٹیلس، ایمانیات کی یہ ہے یہ ہے یہ ہے، پھر انہی کا مشاہدہ بھی کرا دیا گیا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اور کیسے ہماری، سمجھ لیجیے کہ اللہ پاک کے ہم پر مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں امت میں بنایا. خدا کرے کہ ان واقعات کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت اور آپ کی شان میں ہم اضافہ اپنے دل کے اندر محسوس کریں، ایمان کے اندر تازگی محسوس کریں، کہ جتنی عظمت دل میں آئے گی اتنی محبت آئے گی، جتنی محبت آئے گی اتنی اطاعت آئے گی. اللہ پاک ہمیں کی توفیق دے. سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے نہیں پڑھی.